अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान और ये है प्रोग्राम सदाए जहां, जो वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश है।
और रेडियो न्यूज नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं उबैद मलिक। और आज के प्रोग्राम में हम किन मौजूदात पर बात करेंगे, पहले आपको ये बताए देते हैं। आज सबसे पहले बात होगी पाक भारत वज़राए आज़म की नई दिल्ली में होने वाली मुलाकात की। इस पर सीनियर सहाफी और तजियाकार क्या राय रखते हैं, ये आपको बताएंगे। जून में अफगान सदारती इंतखाबात का दूसरा दौर होगा। अफगान सदारती इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद में मुनाकिदा एक मुजाकरे का अहवाल भी आपको सुनवाएंगे। इसके बाद बात होगी सेहत की, जिसमें हम बात करेंगे खसरे के मर्ज और इससे बचाव के हवाले से। और आखिर में आपको बताएंगे रफू गरी के खत्म होते हुए हुनर के बारे में। अब रेडियो न्यूज नेटवर्क के लाइनअप के बाद दोबारा चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज और सारा से पूछते हैं कि वो हमारे सामेईन के लिए इस हफ्ते किन मौजूदात पर रिपोर्ट्स लेकर आ रही हैं। जी सारा।
जी, रेडियो न्यूज नेटवर्क का लाइनअप आपने सुना। वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से आज सबसे पहले बात होगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पैदा होने वाली तकसीम की और हुकूमत और TTP के दरमियान होने वाले अमन मुजाकरात पर इस तब्दीली के असरात की। फिर आपको बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से बातचीत के साथ साथ फौज की जानिब से तालिबान के ठिकानों पर हमलों की जो हिकमत अमली देखी जा रही है उस पर वाशिंगटन के तजियाकारों की क्या राय है। अफगानिस्तान से हम जानते हैं अमरीकी फौज का इस साल बड़े पैमाने पर इनखला हो रहा है। सदर ओबामा की इससे मुतालिक पॉलिसी और उस पर की जाने वाली तनकीद भी हम आपको सुनवाएंगे। इस हफ्ते अमेरिका में मेमोरियल डे मनाया गया, ये दिन किसकी याद में मनाया जाता है और इस दिन कैसी तकरीबात मुनक्किद होती हैं, इसकी भी कुछ झलकियां आपको सुनवाएंगे। और आखिर में बात होगी आपकी सेहत की और आज हम आपको बताएंगे कि TV के सामने ज्यादा वक्त गुजारने से नन्हे बच्चों की नींद किस तरह मुतासर होती है। सो आपने RNN का लाइनअप भी सुना, वॉइस ऑफ अमेरिका का भी, और हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही पैक्ड शो है जिसमें हमारी कोशिश यही है कि तमाम सामेईन की दिलचस्पी से मुतालिक कुछ न कुछ हम लेकर आएं। तो एक मर्तबा फिर चलते हैं उबैद मलिक के पास RNN के स्टूडियो में और आज के शो की पहली रिपोर्ट सुनते हैं। जी उबैद।
सारा, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि आज की पहली रिपोर्ट हमारे पास क्या है, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 26 मई को न्यू दिल्ली में भारत के 15वें वजीर आजम की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस मौके पर सार्क ममालिक के सरबराहान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम नवाज शरीफ तकरीब हल्फ बरदारी में अपने वफद के हमराह शरीक हुए। तारीख में ये पहली मर्तबा है कि दोनों ममालिक की जानिब से कोई वजीर आजम अपने हम मनसब की तकरीब हल्फ बरदारी में शरीक हुए हैं। इसके अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ का ये 23 साल बाद भारत का दौरा था। इससे कबल वो 1991 में राजीव गांधी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भारत गए थे। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में वजीर आजम नवाज शरीफ के हालिया दौरे भारत को लेकर बहुत सी तवक्कोआत वाबस्ता की गई थी और इस बात की तवक्को भी थी कि दोनों ममालिक के माबैन तातुल का शिकार मुजाकरात का अमल दोबारा से शुरू होने में मदद मिलेगी। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जामे मुजाकरात का सिलसिला 2008 में मुंबई हमलों के बाद से रुका हुआ है। वजीर आजम नवाज शरीफ के हालिया दौरे भारत पर पाक भारत सीनियर सहाफी और दिफाई तजियाकारों का नुक्ता नजर क्या है, सुनते हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क की इस रिपोर्ट में। वजीर आजम नवाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों भारत का दो रोजा दौरा किया। इस दौरे की दावत उन्हें भारत के नौ मुंतखब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीब हल्फ बरदारी में शिरकत के लिए दी थी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मौके पर अपने भारतीय हम मनसब से खुसूसी मुलाकात भी की, जिसमें दोनों जानिब से वफूद ने भी शिरकत की। मुलाकात में दोनों अतराफ से तिजारत, दहशतगर्दी और चंद दीगर अहम मामलात पर बातचीत हुई। पाक भारत सरबराहान की मुलाकात के बाद पहले भारतीय सेक्रेटरी खारजा सुजाता सिंह ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात में वजीर आजम मोदी ने दहशतगर्दी के हवाले से भारत की तश्वीश का इजहार किया। साथ ही भारतीय वजीर आजम ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने के वादे पर कायम रहे और सन 2008 में मुंबई हमलों की तहकीकात को भी तेज करना होगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की प्रेस ब्रीफिंग के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी नहायत मुख्तसर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम मसाइल को संजीदगी से हल करने को तैयार है। उन्होंने 1999 में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के दरमियान होने वाले लाहौर डिक्लेरेशन को भी एक मर्तबा फिर से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। वतन वापसी पर अगले रोज मुशीर खारजा सरताज अजीज ने वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरे भारत के हवाले से सहाफियों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि दोनों वज़राए आजम ने जारी मुजाकरात के लिए तमाम तस्फिया तलब मामलात का जायजा लिया।
یہ ٹیررزم کے ایشو کہ اپنی ٹیریٹری کو نہ استعمال کرنے دیں, ممبئی ٹرائل کو ایکسپیڈائٹ کریں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, پہلی دفعہ یہ پچھلے پانچ سال میں پچھلی گورنمنٹ بھی یہ بات ہوتی رہی. اب اس میں ظاہر ہے کہ جہاں تک ہمارے ریسپانس کا تعلق تھا وہ یہی تھا کہ یہ پروسیس ہمارے یہاں چل رہا ہے, ٹرائل ہو رہا ہے, تو جو بھی وقت لگے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ پہلی دفعہ یہ آئی. لاہور ڈیکلریشن بی جے پی گورنمنٹ کے اندر ہوا تھا اور واجپائی کے آنے پہ ہوا تھا, تو اس میں اٹ از اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو بلڈ آن اٹ. بوتھ سائڈز ایکسپریس دیئر میوچل کنسرن کہ دے آر مسٹرسٹ ایلیگیشن, کاؤنٹر ایلیگیشن, وی ہیو ٹو ایڈریس دیز کنسرن سو دیٹ وی کین موو فارورڈ. بڑے سویلائز طریقے سے یہ باتیں ہوئی.
پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات پر ہم نے بات کی معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سے, تو انہوں نے اس ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
بڑی اچھی میرے خیال میں ملاقات رہی ہے. ظاہر ہے ہمیں اتنے زیادہ میرے خیال میں توقعات تو نہیں رکھنی چاہیے, لیکن یہ ضرور ہے کہ دونوں ممالک کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ترجیحات مختلف ہیں. انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ممبئی کا جو واقعہ ہوا اس میں جو لوگ ملوث تھے اس کو آگے بڑھایا جائے, اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی پر کنٹرول کرے پاکستان تاکہ ان کے ملک کو نقصان نہ ہو. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو ٹھوس معاملات ہیں کشمیر کے, سیاچن سرکریٹ کے, ان کو آگے بڑھایا جائے. پانی کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ چیزیں ہیں. دونوں ممالک کی جو قیادت ہے اس وقت وہ سنجیدہ ہے اور وہ یہ چاہتی ہے یہ تمام معاملات پر بات چیت ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فی الحال ایک نیا باب تو کھلا ہے اور اس میں دونوں ممالک کی قیادت یہ چاہ رہی ہے کہ اچھے رشتہ تعلقات ہوں, یہ شاید انٹروڈیوس کریں.
معروف دفاعی تجزیہ کار اور سینئر صحافی امتیاز گل پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات سے ذرائع ابلاغ کی وابستہ توقعات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں,
ذرائع ابلاغ نے کچھ ضرورت سے زیادہ غیر حقیقت پسندانہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی. اب 50-55 سال کے مسائل ہیں, تنازعات ہیں, وہ 50 منٹ کی ملاقات میں تو حل نہیں ہو سکتے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے جو نریندر مودی صاحب کے حوالے سے جو بات چیت, جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ کوئی غیر متوقع بھی نہیں تھے اور نہ ہی وہ نئے مطالبات ہیں. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہ دورہ اس حد تک ضرور اچھا تھا کہ اپنے پاکستان مخالف یا پاکستان کے حوالے سے مخصوص جذبات اور خیالات رکھنے کے باوجود مودی صاحب نے پاکستانی وزیر اعظم کو دعوت دی. تو میرا خیال ہے کہ اس دورے کا جو لب لباب یا حاصل تھا وہ یہی ایک ارادہ ہے کہ دو طرفہ بات چیت اب دوبارہ شروع ہو جائے گی.
جبکہ معروف بھارتی صحافی رضا لسکر نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاک بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات میں چند اہم نکات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا,
انڈیا نے ٹیررزم کے اوپر جو کنسرنز ہے ان کو ریز کیا ہے اور خاص کر کے جو ممبئی کا واقعہ تھا اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے. یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. دونوں طرف کے فورن سیکرٹریز ٹچ میں رہیں گے اور دیکھیں گے کیسے وہ آگے چل سکتے ہیں. دوسرا جو ہے, انڈیا نے بہت اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ جو ٹریڈ ایشوز ہے ایم ایف این یا این ڈی اے میں جو بھی کہے اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے. اور اس میں انہوں نے وہ ایک 2012 کا روڈ میپ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ واگا کے تھرو جو ٹریڈ ہے اس کو شروع کرنا چاہیے.
دونوں ممالک کے ماضی کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے معروف دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ بظاہر تو ملاقات اچھی رہی مگر ہمیں آگے کے لیے اب مزید سنجیدگی سے سوچنا ہوگا.
پہلی ملاقات تھی, آپ اتنی بات کر سکتے تھے, یہ ایکسچینج کر سکتے تھے کہ ان کے لیے کیا پرائیورٹیز ہیں, ان کے لیے کیا ترجیحات ہیں اور ہماری کیا ترجیحات ہیں. اب اس پہ جو کام کرنا ہے, ان کے اسپیسیفک گول ہے نا, ایک خاص گول ہے ہندوستان کا, وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں دہشت گردی نہ ہو. لیکن یہ بہت ہی ایک اچھا سا مسکراتا سا وزٹ ہے. اب جو آگے ہوگا وہ تو وہ دیکھنا ہے کہ آگے ہم بڑھ پائیں گے یا نہیں بڑھ پائیں گے.
جی, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی. اس کا تعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی سے تھا. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کو درپیش ایک اہم اندرونی چیلنج کی, اور وہ ہے ملک میں جاری بدامنی, جسے دور کرنے کے لیے حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ایک عرصے سے کوشش کر رہی ہے. لیکن اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر بہت بڑی تقسیم پیدا ہوئی اور تنظیم دو بڑے دھڑوں میں بٹ گئی. یہ تبدیلی طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حکومتی کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے, اس پر آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کے محمد اشتیاق کی یہ رپورٹ.
قلعدم تحریک طالبان پاکستان کا مرکز کہلائے جانے والے علاقے وزیرستان کے ایک اہم مسعود قبیلے کے جنگجوؤں کی طرف سے تنظیم سے علیحدگی کے اعلان کو تجزیہ کار دہشت گرد گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں حکیم اللہ محسود کی ایک ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد خان سید سجنا کو تحریک طالبان کے سربراہ کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا، لیکن طالبان شورا کی طرف سے سوات سے تعلق رکھنے والے ملا فضل اللہ کو امیر منتخب کیے جانے کے بعد خان سید سجنا کا طالبان کے دیگر دھڑوں سے اختلاف شروع ہو گیا تھا۔ حالیہ ہفتوں میں خان سید سجنا اور شہریار مسعود گروپوں کے درمیان لڑائی میں اطلاعات کے مطابق درجنوں جنگجو مارے گئے۔ اس لڑائی کو ختم کرانے کے لیے کئی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن یہ سلسلہ مکمل طور پر ختم نہ ہوا۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت قادر کہتے ہیں کہ طالبان میں اس تقسیم سے ان کے درمیان لڑائی میں شدت آ سکتی ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اس لڑائی کے باعث حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل بھی متاثر ہوگا۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات میں تعطل کی ایک وجہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ تاہم وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے قومی امور عرفان صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے ہیں۔
دیکھیں نا، حکومت تو تمام طالبان کے ساتھ بات چیت کے عمل میں شامل ہے، شریک ہے، اور اس نے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا، کسی کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ اور جو اس طرح کی ایک جست لے کر اور اس طرح کی ایک پہل کر کے، پیش رفت کر کے مذاکرات کے عمل کو ترجیح دیتے ہوئے اور کاروائیوں سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، ظاہر ہے کہ اس کی اس کوشش کو یقیناً سنجیدگی سے لیا جائے گا۔
مذاکرات میں تعطل کے بعد طالبان کے کئی گروپوں کی جانب سے حالیہ ہفتوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ ہوا، جس میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے، جس کے بعد گزشتہ ہفتے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے مشتبہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں اہم کمانڈروں سمیت 70 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، رپورٹ میں آپ نے سنا حکومت کے مشیر عرفان صدیقی کی رائے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہر دھڑے اور تنظیم کے ساتھ مذاکرات کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نہ صرف پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف شدت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا، بلکہ پاکستانی فوج کی جانب سے بھی قبائلی علاقوں میں کارروائی کی گئی، جس میں کئی مبینہ شدت پسند اور کچھ ان کے اہم کمانڈرز بھی ہلاک ہوئے۔ اب ایک طرف مذاکرات اور دوسری جانب فوجی کارروائی کی اس پالیسی کو واشنگٹن میں تجزیہ کار کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس بارے میں آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر کی یہ رپورٹ۔
پاکستانی طالبان، جو تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کے نام سے جانے جاتے ہیں، پاکستانی حکومت کے خلاف سن 2007 سے برسر پیکار ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاکستانی اہلکاروں اور عام شہریوں پر حملوں کا ان کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کا اتحاد ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کی حکومت حالیہ مہینوں میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر چکی ہے، مگر اس میں کوئی کامیابی نہ ہونے کے بعد پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں ایک بڑی فوجی کارروائی میں اس کے مطابق 60 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیزا کرٹس جیسے ماہرین اسے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی میں پہل کے طور پر دیکھتے ہیں۔
I think what the Pakistan government is doing is pursuing a simultaneous talk and fight strategy. So
میرے خیال میں پاکستانی حکومت بیک وقت بات چیت اور لڑائی کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، چنانچہ میں شمالی وزیرستان میں اس حالیہ حملے کو ایک مجموعی حکمت عملی کے حصے کے طور پر دیکھتی ہوں۔ معید یوسف واشنگٹن میں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بغاوت سے نمٹنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔
What this is going to do is strike the center of gravity of a number of groups. So it's going to strike their
ہوگا یہ کہ بہت سے گروپوں کے مرکز پر حملہ کرنا ہوگا، چنانچہ ان پر اس وقت حملہ کرنا ہوگا جب وہ باقاعدہ وہاں موجود ہوں، اور ایسے کہ انہیں بھاگتے ہی بنے، مگر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ منظم ہو جائیں گے اور کوئی اور مقام تلاش کر لیں گے، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات پر نقطہ نظر میں اختلاف ہے۔ اگرچہ کچھ سیاسی جماعتیں امن مذاکرات چاہتی ہیں، مگر بعض کو کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن لیزا کرٹس کہتی ہیں کہ پاکستانی حکومت اپنی قوت کے بل پر مذاکرات کر سکتی ہے۔
I think the fact that the military has shown it's willing to strike against the militants
میرے خیال میں یہ حقیقت کہ فوج نے ایسے میں جب وہ اسے پیش قدمی کا بہتر متبادل خیال کرے عسکریت پسندوں کے خلاف حملے پر آمادگی ظاہر کی ہے، اور میرے خیال میں جب واقعتاً انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے، تو یہ پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت میں اپنا کنٹرول رکھنے میں مدد دے گا۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف حالیہ حملے پاکستانی طالبان کی طاقت ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امن مذاکرات کے نتائج بھی مثبت ہو سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی تو سامعین، آپ نے سنی پاکستان کے حوالے سے بہت سے معاملات پر رپورٹس۔ ابھی پروگرام میں بہت کچھ باقی ہے، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے اور پھر واپس آ کر پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔
وزیراعظم پاکستان کا جو ایران کا دورہ ہے، یہ ایک کوشش ہے کہ جو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں تھوڑی سی تلخی پیدا ہوئی تھی اس کو کم کیا جائے۔
بہت سے لوگوں کے لیے فیس بک محض ایک سماجی رابطے کا ذریعہ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک زندگی کی دیگر ضروریات اور معاملات میں بھی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔
ملیریا کی بیماری مچھر کی ایک خاص قسم انوفلیس کے مادہ کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔
کہتے ہیں کہ حساب کا مضمون سکھانے میں جہاں بہت بڑا کردار اساتذہ کا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ والدین یا دیگر گھر والوں کا بھی ہوتا ہے۔
یہ جو املوک درا سٹوپا جو ہے ہماری سوات ویلی میں ایگزسٹنگ ایگزامپل کے طور پہ ہمارا ایک اہم ایویڈنس ہے، باقی ہمارے پاس ایسے ان کو ہم ایزیوم کرتے ہیں جیسے سیدو سٹوپا ہے۔
سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں جو وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے۔ وی او اے کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں سارہ زمان، اور آج اسلام آباد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں آر این این کے عبید ملک۔ پاکستان کے حوالے سے رپورٹس ہم نے سنی بریک پہ جانے سے پہلے، اور اب کچھ بات ہوگی افغانستان کے حوالے سے، لیکن اس کے لیے ہم پہلے ایک مرتبہ پھر چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک، جہاں آپ کے لیے ایک رپورٹ عبید ملک کے پاس موجود ہے، اور پھر ہم آپ کو امریکن پرسپیکٹو سے بھی رپورٹ سنوائیں گے۔ جی عبید۔
جی بالکل سارا، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں افغانستان کے صدارتی انتخابات کی۔ سامعین، افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر سکا، جس کے بعد صدارتی انتخابات کے دوسرے دور کا انعقاد اب 14 جون کو ہوگا، جس میں افغانستان کے سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ اور وزیر خزانہ اشرف غنی کے مابین مقابلہ ہوگا، جبکہ دیگر امیدوار انتخابی دور سے باہر ہو گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں عبداللہ عبداللہ نے 45% اور اشرف غنی نے 31.6% ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان میں سے افغانستان کا نیا صدر کون بنے گا، یہ دوسرے مرحلے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے پاکستان کے مختلف ادارے وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ دنوں ایک غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے افغان صدارتی انتخابات کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس مذاکرے کا احوال سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے رپورٹر فدا حسین۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر غور کرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ایک مقامی ہوٹل میں پلڈاک یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا، جس کا عنوان افغان صدارتی انتخابات رکھا گیا تھا۔ اس مذاکرے کے انعقاد کے مقصد کے حوالے سے پلڈار کے صدر احمد بلال محبوب نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہم اپنے ہمسایوں کے بارے میں بعض اوقات پوری طرح سے آگاہ نہیں ہوتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف لینز سے ہم دیکھتے ہیں یا ہمیں دکھائی جاتی ہیں، جس سے ہم حقیقی صورتحال سے بعض اوقات آگاہ نہیں ہو پاتے۔ تو افغانستان کے الیکشن خاص طور پہ اس مرحلے میں جبکہ وہاں سے ناٹو کی فورسز کا انخلا ہونے والا ہے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے یہ ہم جاننا چاہتے تھے. تو اب یہ افراسیاب خٹک ساک وہاں پہ کئی ہفتے وہاں رہ کے آئے ہیں تو انہوں نے وہاں کے حالات کو براہ راست دیکھا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ان کی مدد سے یہاں پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے لوگوں کو جو صحیح صورتحال آن دا گراؤنڈ ہے اس سے آگاہ کیا جائے اور پھر لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ تبادلہ خیال کر سکیں.
اس مذاکرے میں عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر افراد سیاب خٹک جنہوں نے حالیہ دنوں میں افغانستان کا دورہ کیا ہے نے وہاں کی صورتحال پر شرکا کو لیکچر دیا. اس موقع پر افراد سیاب خٹک نے افغانستان کے انتخابات میں لسانی عنصر کے بارے میں حاضرین کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے افغانستان میں پشتون تاجک اتحاد کو اہم فطری اتحاد قرار دیا.
اس لیے کہ تاجک جو ہیں سینٹرل ایشیا میں باقی ساری آبادی سینٹرل ایشیا کی ترک ہیں, ترک نجات قومیں, ترکش بیک گراؤنڈ کی قومیں ہیں, چاہے کازک ہوں, ترکمن ہوں, ازبک ہوں, کرغیز ہوں, یہ سب ترک ہیں. ازبک لیڈر کہتے ہیں کہ جو سمرقند اور بخارا کے تاجک ہیں جو ازبکستان میں رہتے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود کو تاجک کہیں, ان کے پیچھے ترکوں کا سمندر ہے. اس طرف وہ افغانستان میں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کی زبان قومی زبان ہے اور جو پشتونوں کا رولنگ کلین تھا محمد زئی وہ بھی فارسی بولتے تھے. تاجکوں کا اور پشتونوں کا اتحاد ایک نیچرل لائنس ہے اور یہ افغان سٹیٹ کی بنیاد ہے جس کے گرد باقی لوگ اکٹھے ہیں. دوستم صاحب بیسیکلی ان کے ووٹ جو ہیں یہ ترکمن اور ازبک, یہ خود ازبک ہیں لیکن ترکمن بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں. پہلے یہ بہت ووٹ لیتے تھے, اب تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ پرانے نسل کے لوگ ہیں, نئے ان کے نوجوان بھی تھوڑے سے ان سے اکتا گئے ہیں, ان کے نوجوانوں نے بھی متبادل ڈھونڈنا شروع کیا تو تھوڑا سا وہ بھی سب ووٹ اب گارنٹی نہیں کر سکتے, دوستم صاحب بھی نہیں کر سکتے.
اس مذاکرے میں میڈیا اور سول سوسائٹی کے علاوہ سیاسی لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر آزاد سینیٹر اور حکومت کے اتحادی ہمایوں مندوخیل نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو میں افغانستان میں بننے والی نئی حکومت کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں افغانستان میں کوئی بھی صدر بنے پاکستان کے لیے بہت اہمیت ہے اور اس میں بدقسمتی سے ہم نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا, اتنی اہمیت نہیں دی. ہم نے وہاں پہ اپنے فیورٹس رکھنے کی کوشش کی ہے ماضی میں بھی اور ابھی تک ہم نے اسے ڈپارچر نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں اب وقت ہے کہ ایک بدلا ہوا افغانستان ہے. اب جو بھی چاہے عبداللہ عبداللہ ہیں یا اشرف غنی ہیں وہ دونوں اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کہ جی وہ ایک بہت ہی اہم منصب پہ فائز ہونے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ہمسایہ دوستانہ برادرانہ تعلقات کے خواہاں ہیں اور یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے اور یہی ہونا چاہیے ایک سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت سے.
جبکہ افراد سیاب خٹک کا ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں اس پہلو پر مزید بات کرتے ہوئے کہنا تھا,
وہاں سیاسی استحکام آ جاتا ہے سلیکشن کے نتیجے میں تو اس سے ظاہر پاکستان کا بڑا انٹرسٹ ہے, مفاد ہے کہ وہاں پہ ثبات ہو استحکام. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دلچسپی اس حد تک ہوگی کہ قابل قبول انتخابات ہوں اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم سیاسی نظام وجود میں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انتخابات کے اثرات ہوں گے, اس لیے میں پاکستانی میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کو کور کریں اور صرف غیر ملکی ایجنسیوں سے جاننے کے بجائے خود ہمیں ڈائریکٹ معلومات فراہم کرنی ہے. تو ہماری میڈیا کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو افغان الیکشن کو کور کرنے کے لیے.
ماضی قریب میں افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پر سرحدوں کے اندر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا الزام عائد کرتے آئے ہیں. اس حوالے سے افراد سیاب خٹک کی تجویز یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے.
یہ دونوں ملکوں کے پاس شکایتیں ہیں بدقسمتی سے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو بیٹھ جانا چاہیے اور ان شکایتوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. شکایت ایک طرف سے نہیں ہے, دونوں طرف سے ہے. اس کو آپ بلیم گیم کہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی تشویشوں میں وزن ہے, اس لیے دونوں کو ایڈریس کرنا چاہیے اور باہمی اعتماد کے لیے بہت اہم ہوگا اگر دونوں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. جو ہماری شکایتیں ہیں وہاں وہ اس کو حل کریں اور جو ان کی یہاں سے شکایتیں ہیں اس کو ہم یہاں حل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں باہمی اعتماد پیدا ہوگا.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین.
جی افغان صدارتی انتخابات کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی. سبھی جانتے ہیں یہ سال افغانستان کے لیے بہت ہی اہم ہے. دو بڑی وجوہات ہیں جن کے سبب یہ سال افغانستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ملک میں 2001 میں امریکی فوج کی آمد کے بعد پہلی مرتبہ ایسی حکومت بننے جا رہی ہے جس میں اقتدار صدر حامد کرزئی کے پاس نہیں ہوگا, اور دوسری اہم پیش رفت یہ ہے کہ ملک سے اس سال امریکی فوج واپس جا رہی ہے, جس کے بعد افغان حکومت اور سیکورٹی فورسز کو ہی اپنے ملک میں استحکام اور امن کے قیام کی ذمہ داری خود سنبھالنی ہوگی.
خطے سے امریکی فوج کے انخلا اور پیچھے رہ جانے والوں کی سرگرمیوں کا صدر اوباما نے ایک خاکہ پیش کیا اس ہفتے، اور ناقدین نے اس کو کس نگاہ سے دیکھا ہے، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
منگل کے روز صدر اوباما نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی اور امریکہ کی طویل ترین جنگ کو صدر کے الفاظ میں ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اختتام تک پہنچانے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ یہ وہ سال ہے جب امریکہ افغانستان میں اپنا جنگی مشن مکمل کرے گا اور سیکیورٹی کی ذمہ داریاں افغان فورسز کے حوالے کرے گا۔
At the beginning of 2015, we will have approximately 9,800 US service members in different parts of the country.
سن 2015 کے آغاز میں ہم تقریباً 9,800 امریکی سروس ممبرز اس ملک کے مختلف حصوں میں باقی رہنے دیں گے، جن میں ہمارے اتحادی نیٹو اور دیگر رفیق ممالک کے فوجی بھی شامل ہیں۔ سن 2015 کے آخر تک ہم اپنی موجودگی کم کر کے تقریباً نصف کر دیں گے۔ صدر اوباما نے کہا کہ اس وقت تک امریکی فوجی صرف کابل اور افغان دارالحکومت کے قریب بگرام ایئر بیس تک کام کریں گے۔ انہوں نے کہا سن 2016 کے آخر تک امریکی فورسز واپس بلا لی جائیں گی اور صرف سفارت خانے کا معمول کا عملہ رہ جائے گا، جیسا کہ عراق میں رکھا گیا ہے، جہاں سے صدر اوباما نے سن 2011 میں فوجیں واپس بلا لی تھیں۔ افغانستان میں اس وقت 32,000 فوجی ہیں، جو باقی رہ جائیں گے وہ افغان فورسز کی تربیت اور انسداد دہشت گردی کی کاروائیاں جاری رکھیں گے۔ صدر اوباما کہتے ہیں
I think Americans have learned that it's harder to end wars than it is to begin them. Yet this is how wars end in the 21st century. Not through signing ceremonies but through decisive blows against our enemies.
میرا خیال ہے امریکی جان چکے ہیں کہ جنگیں شروع کرنے سے زیادہ ختم کرنا مشکل ہے، مگر 21ویں صدی میں جنگیں ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے، معاہدوں پر دستخطوں کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے مخالفوں پر فیصلہ کن ضرب لگا کر، منتخب حکومتوں کو اقتدار منتقل کر کے اور ان سیکیورٹی فورسز کو ذمہ داریاں سونپ کر جو تربیت یافتہ ہوں اور آخر کار مکمل ذمہ داری قبول کرنے کے قابل ہوں۔ فوجوں کی واپسی کے منصوبے پر کانگریس کے بعض اراکین نے نکتہ چینی کی ہے۔ ایوان میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ بک میکیون نے کہا کہ مسٹر اوباما سیکیورٹی پر اپنی مقبولیت کے اعداد و شمار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے اس نظام الاوقات کو اچانک قرار دیا اور کہا کہ اس منصوبے کے تحت افغانستان بھی اسی طرح خطرات اور افراتفری کا شکار رہے گا جیسے کہ امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد عراق میں ہوا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی، اور آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اس ہفتے صدر اوباما نے امریکی خارجہ پالیسی کا بھی ایک نیا خاکہ پیش کیا اور کہا کہ اب دہشت گردی کو روکنے کی امریکی کوششوں کا مرکز ہوں گے مشرق وسطی اور افریقہ، جہاں ان کے مطابق القاعدہ کے مختلف ٹکڑوں کی سرگرمیوں کو روکنے پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضمن میں جنوبی ایشیا سے لے کر افریقہ تک ممالک کے ساتھ اتحاد کو مضبوط بنانے اور مختلف ممالک کو شدت پسند تنظیموں سے خود لڑنے کے قابل بنانے کے لیے انہوں نے امریکی کانگریس سے $5 ارب کے فنڈ کی منظوری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب اگرچہ صدر اوباما کا کہنا ہے کہ اس سے عالمی سطح پر امریکہ کے کردار کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا، تاہم اس خاکے پر تنقید کرتے ہوئے امریکہ کی ٹفٹس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایسوسیٹ پروفیسر ولیم سی مارٹل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس وقت امریکہ کی کوئی وسیع حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، جس سے ان کے مطابق نہ صرف اتحادیوں کو امریکہ کی سمجھ نہیں آ رہی بلکہ پریشان کن بات ان کے خیال میں یہ ہے کہ اس سے حریفوں کو بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ امریکہ کون ہے۔ لیکن اگر پاکستان اور افغانستان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اس وقت سب سے اہم جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز کس حد تک اپنے ملک میں امن اور استحکام لانے میں کامیاب ہوتی ہیں اور خطے میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں کس قدر اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن صدائے جہاں میں ابھی آپ کی صحت اور کچھ دیگر موضوع کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ہی دلچسپ رپورٹس موجود ہیں، کہیں مت جائے گا۔ پروگرام صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا مشترکہ پروگرام صدائے جہاں. میں ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے عبید ملک، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کچھ صحت سے متعلق. اس ہفتے صحت میں ہم بات کریں گے خسرہ کے حوالے سے. گزشتہ 4 ماہ کے دوران پاکستان میں خسرے کے 104 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں 39 کیسز خیبر پختونخوا، 48 کیسز سندھ، 44 کیسز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، 43 بلوچستان، 4 کیسز اسلام آباد سے، اور فاٹا میں 2 کیسز سامنے آئے ہیں. جبکہ ملک بھر میں گزشتہ سال خسرہ سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,749 تھی. خسرہ ایک موذی مرض ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہے. اس بیماری سے بچاؤ کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ فاطمہ اظہر.
خسرہ دراصل وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے، جس کا وائرس ناک اور گلے کے بلغم میں پرورش پاتا ہے، اور جب خسرہ میں مبتلا کوئی فرد چھینک مارتا یا کھانستا ہے تو وائرس کے قطرے فضا میں پھیل جاتے ہیں، جس سے یہ بیماری بآسانی ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے. پولی کلینک میں ڈاکٹر خرم شہزاد کے مطابق خسرہ ایک ایسا انفیکشن ہے جس سے پورے جسم میں باریک دانے ابھرنے لگتے ہیں.
جب وہ 9 مہینے کی عمر میں ہم ان کو خسرے کی ویکسین لگاتے ہیں، اگر کسی بچے کی بچی کو وہ ویکسین نہ لگے، کسی بچے یا بچی کا ایسی جگہ پہ ایکسپوزر ہو جائے جہاں بچوں میں یہ خسرہ کی وبا ہو، اس کو ہم اپنی زبان میں کمیونیکیبل ڈیزیز، یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل ہونے والی بیماری کا نام اس کو ہم دیتے ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کان کے ارد گرد جو ہیں وہ دانے بننا شروع ہوتے ہیں پورے منہ پہ، پھر ڈاؤنورڈ اس کی جو ہے نا وہ اسپریڈ ہوتا ہے، ٹرنک جو آپ کے جسم ہے، پھر ٹانگیں، پھر پاؤں، یہ ختم جو ہے نا وہ الٹا ہوتے ہیں، یعنی سب سے پہلے آپ کی ٹانگوں پہ دانے ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، پھر پیٹ پہ ختم ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ چہرے پہ آ کے ختم ہوتے ہیں.
خسرہ کی علامات بخار کے ساتھ شروع ہوتی ہیں جو کہ 2 دن تک رہتی ہیں، جس میں کھانسی، ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے کے ساتھ سرخ دانے چہرے اور گردن کے اوپر نمودار ہونے لگتے ہیں. ڈاکٹر خرم شہزاد مزید کہتے ہیں کہ جن بچوں میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں.
یہ بنیادی طور پہ جو نرو روٹس ہیں نا ہماری، اس کے اندر یہ جو میزلز کا وائرس ہے یہ اس کو انفیکٹ کرتا ہے، تو جہاں جہاں روٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہاں وہاں پہ یہ دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے دانے نکلتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اپنی قوت مدافعت جو کم ہو جاتی ہے، تو چانس یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو نا دوسرے بھی گھر وبائی امراض کا بچہ شکار ہو سکتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کے کسی بچے کو ہو تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس بچے کو باقی گھر والوں سے جو ہے علیحدہ رکھا جائے، باقی بچوں سے علیحدہ رکھا جائے، بچے کی جو خوراک ہے اس کے اندر جو ہے جوس وغیرہ، تازہ جوس، ان کو زیادہ رکھا جائے تاکہ بچے کی قوت مدافعت بہتر ہو. اور اس کا جو ہے نا وہ انکیوبیشن پیریڈ ہے تقریباً 7 سے 10 دن، 7 سے 10 دن کے بعد یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں میں خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کی مہم بھی جاری ہے، لیکن بعض علاقوں میں اب بھی بچے خسرہ ویکسین پینے سے محروم ہیں. ملک میں دستیاب خسرہ کی ویکسین پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خرم شہزاد نے کہا کہ 9 مہینے کی عمر کو پہنچنے والے ہر بچے کو یہ ویکسین دینا لازمی ہے.
جب بچہ یا بچی 9 مہینے کے ہو جاتے ہیں تو ایک ویکسین MMR، میزلز مامس روبیلا اس کو کہتے ہیں، لیکن MMR کے نام سے مشہور ہے، یہ 9 مہینے کی عمر میں بچے کو لگائی جاتی ہے، کیونکہ 9 مہینے تک بچہ یا بچی ماں سے اتنی جو ہے نا وہ قوت مدافعت اور اینٹی باڈیز لے کے آتے ہیں کہ ان کو میزلز کے گیس وہ پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ پھر بچے یا بچی کو یہ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو پھر MMR ہم لوگ لگا دیتے ہیں. پھر ان کی بوسٹر ہوتی ہے، بوسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آلریڈی بچے یا بچی کے اندر کسی بیماری کے خلاف قوت مدافعت ہے تو اس قوت مدافعت میں مزید بہتری لائی جائے، تو بوسٹر جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں لگتا ہے.
عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر قمر الحسن، خسرہ کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ملک کے مختلف حصوں میں ویکسین کی صحیح ترسیل نہ ہونے کو قرار دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے یہ مہم ملک بھر میں مؤثر طریقے سے لاگو نہیں، جس کے باعث بڑی تعداد میں بچے خسرہ ویکسین سے محروم ہیں. ملک میں پیدا ہونے والے 7 لاکھ بچوں میں سے 30 لاکھ بچوں کو یہ ویکسین دستیاب نہیں، جو کہ تشویشناک صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خسرہ سے متاثرہ اور مرنے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. قمر الحسن کے مطابق حکومت خسرہ سے پھیلاؤ کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے. وہ اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں موجود 6 ماہ سے 10 سال کی عمر کے تمام بچے اس مہم کا حصہ ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ حکومت نے خسرہ سے بچاؤ کے حوالے سے حفاظتی ٹیکوں کا ایک خصوصی پروگرام تشکیل دیا ہے، جو سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر خسرہ مہم کو مؤثر طریقے سے چلانے کے بارے میں کہا گیا ہے، جس میں 6 ماہ سے 10 سال تک کے تمام بچے شامل ہوں گے۔ طبی ماہرین کے مطابق خسرہ ایک موذی مرض ہے، اور اس سے بچاؤ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر بچے کو خسرہ کی ویکسین لازمی پلائی جائے۔ پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فاطمہ اظہر۔
صحت کے حوالے سے آپ نے ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ سنی۔ یقیناً خسرہ ایک ایسا مرض ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے، اور یہاں عبید میں آپ کو اور ہمارے لسنرز کو بتاتے چلوں کہ جب امریکہ لوگ پڑھنے آتے ہیں تو ان سے یہاں یونیورسٹی یہ پروف مانگتی ہے کہ انہوں نے ایم ایم آر کی، جس ویکسینیشن کا ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کی رپورٹ میں ذکر کیا، وہ لگوائی تھی یا نہیں، اور اگر آپ نے نہیں لگوائی ہوتی یا کم از کم آپ کے پاس پروف نہیں ہوتا تو آپ کو وہ یہاں لگوانی پڑتی ہے۔ اور مجھے انجیکشن لگوانے سے بہت سخت گھبراہٹ ہوا کرتی تھی جب میں یہاں نئی آئی تھی، اور میں نے خود اکیلے جا کے نرس سے وہ ویکسین لگوائی، انہوں نے مجھے انجیکشن لگایا، اور جب میں نے انجیکشن بغیر اپنے امی ابو کے پریزنس کے لگوایا تو مجھے لگا کہ میں کافی بڑی ہو گئی ہوں اور کافی بہادر ہو گئی ہوں۔ لیکن ضروری بات یہی ہے کہ ویکسینز جو ہیں ان کا کورس ضرور مکمل کیا جائے، اور وہ بیماریاں جن سے بچاؤ ممکن ہے ان سے بچنے کی جو تمام تر ہدایات ہیں ڈاکٹرز کی، ان پر عمل بھی کیا جائے۔ ویسے عبید، بچوں کی پرورش کی بات ہو رہی ہے تو آج کل ایسا نہیں لگتا کہ ماں باپ کے علاوہ شاید ٹی وی بھی بچے پال رہا ہے، کیا خیال ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ ہمارے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اس کی پرورش میں خاصا ہاتھ ہمارے اس میڈیا کا بھی ہے، اور ٹی وی کا تو خاص طور پر ہے ہی۔
Exactly, لیکن نوجوانوں کے علاوہ جو بہت چھوٹے، بالکل جو ننھے بچے چند مہینوں کے یا 1 سال سے بھی کم عمر کے ہیں، ان کو بھی لگتا ہے آج کل ٹی وی پالنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، بیکاز اگر مدرس گھر میں مصروف ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ بچے کے لیے ٹی وی آن کر دیتی ہیں اور بچے کا دھیان اس میں لگ جاتا ہے۔ کبھی میں نے ایسے بھی ہوتے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مائیں اگر گھر سے باہر جاتی ہیں اور بچوں کو ان کے والد صاحب کے پاس چھوڑ جاتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچے کے ساتھ کیا کریں، اور وہ کوئی نہ کوئی مووی لگا کے دے دیتے ہیں۔ پھر ایک جو چینل میں نے پاکستان میں بھی دیکھا، یہاں پہ بھی دیکھا، وہ بیبی ٹی وی جو ہیں، بیبی چینل، وہ بھی آتے ہیں، ان میں بالکل چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے پورا دن پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں۔ اور بچوں کو، عبید، میں نے تو یہ نوٹس کیا ہے، آپ بھی مجھے بتائیے آپ کا کیا تجربہ رہا ہے، کہ چھوٹے بچوں کو اتنی عادت پڑ گئی ہے ان ٹی وی پروگرامز کی اور ٹی وی کی سکرین کو دیکھنے کی کہ اگر اس کو آف کر دو تو بچے باقاعدہ شور مچانے لگ جاتے ہیں۔
بالکل سارا ایسا ہی ہے، اور خاص طور پہ میں یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو اس حد تک اب ان ٹی وی چینلز میں اور خاص طور پر کارٹون جو چینلز ہیں اس میں دلچسپی ہو گئی ہے کہ بچے شام کو جب والدین ٹی وی دیکھنے کے لیے اور ڈراماز دیکھنے کے لیے یا خبریں دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ باقاعدہ گھر میں ایک جنگ کا سما ہوتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت ہم کارٹون ہی دیکھیں گے جب سب موجود ہوتے ہیں گھر میں۔ تو یہ خاصی خوبصورت صورتحال ہوتی ہے گھر میں بھی کہ بچے کس طریقے سے اپنا حق چھیننے کے لیے وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ۔
بالکل، اور جو بچے بول نہیں سکتے وہ اپنے رونے سے اور اپنی چیخو پکار سے اچھی طرح یہ اندازہ کرا دیتے ہیں کہ اس وقت وہ ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ کہ ہم نے بھی اپنے امی ابو کو بہت تنگ کیا تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے، لیکن اتنا ٹی وی ہم نے نہیں دیکھا تھا جتنا آج کل ننھے بچے دیکھ رہے ہیں۔ اور اب تحقیق سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ٹی وی دیکھنا ان ننھے بچوں کی نیند کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے، وہ جتنا زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں اتنی ہی ان کی نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس تحقیق کی تفصیلات ہمیں بتا رہی ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس، اور رپورٹ کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ میں کتنا ٹی وی دیکھتی ہوں۔
ایک امریکی جریدے کی ویب سائٹ پر شائع شدہ ایک تحقیق کے مطابق جو بچے زیادہ وقت ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں انہیں نیند میں کمی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جریدے میں کہا گیا ہے کہ ایسے تمام والدین جنہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے بچے سوتے کیوں نہیں، اس بات پر توجہ دیں کہ ان کے بچے دن کا کتنا وقت ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بچے جتنا ٹی وی دیکھتے ہیں ان کی نیند کے دورانیے میں اتنی ہی کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ رجحان بڑوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے والوں کو نیند میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بچپن میں ٹی وی کے سامنے بہت زیادہ وقت گزارنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق بچوں کے لیے زیادہ ٹی وی دیکھنا نہ صرف ان کی جسمانی صحت کے لیے برا ہے بلکہ زیادہ دیر تک ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھنا بچوں کی ذہنی صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق میساچوسٹس جنرل ہاسپٹل فار چلڈرن اور ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی جانب سے کی جانے والی اس مشترکہ تحقیق کے لیے 1800 بچوں میں ٹی وی دیکھنے کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ بچوں کی عمریں نوزائیدہ سے لے کر 8 برس تک تھی۔ تحقیق دانوں کی ٹیم نے بچوں کے والدین سے سوالات کیے کہ بچے مختلف عمروں میں کتنا ٹی وی دیکھتے تھے۔ مثال کے طور پر 6 ماہ کی عمر میں بچہ کتنا ٹی وی دیکھتا تھا، اور پھر 1.5 برس، 2.5 برس وغیرہ میں بچے میں ٹی وی دیکھنے کا کتنا رجحان تھا۔ بچوں کے والدین سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بچے اس کمرے میں کتنا وقت گزارتے ہیں جہاں ٹی وی ہے، اور یہ کہ آیا بچوں کے کمروں میں بھی ٹی وی رکھا گیا ہے یا نہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بچے جتنا زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ اتنا ہی کم سوتے ہیں۔ تحقیق دانوں کے مطابق ٹی وی دیکھنے کے ہر 1 گھنٹے کے مقابل رات کی نیند میں سے اوسطاً 7 منٹ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی طرز کی پہلی تحقیق نہیں ہے، اور ماضی میں بھی بچوں کے اسکرین کے سامنے زیادہ وقت گزارنے کے مضر اثرات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں بچوں کی صحت سے متعلق کئی تنظیمیں بچوں کے لیے دن بھر میں ٹی وی دیکھنے کا 1 سے 2 گھنٹے کا دورانیہ تجویز کرتی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، ننھے بچوں کی نیند پر ٹی وی دیکھنے کے اثرات کے بارے میں آپ نے رپورٹ سنی۔ تھوڑی سی میں آپ کو مطلب جو حقیقت ہے مجھے بتا دوں کہ مجھے خود بچپن سے ہی ٹی وی دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں اس پروفیشن میں بھی آئی اور میں نے ٹی وی اور ریڈیو کا جو پروفیشن ہے وہ جوائن کیا ہے۔ لیکن جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے عبید، اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس کی ٹرانسمیشن بھی شام کو شروع ہوتی تھی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے امی ابو کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی ہمیں پالے۔ لیکن ظاہر ہے وقت بدل رہا ہے اور لوگوں کی عادات بھی بدل رہی ہیں، لیکن ضروری یہی ہے کہ ایسی عادات اپنائی جائیں جو آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہوں۔ کیا خیال ہے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور جو اس رپورٹ میں بتایا گیا انتہائی تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورت رپورٹ تھی کہ کس طریقے سے بچوں پر جو یہ نیند کی کمی ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بچے کس طرح سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جہاں تک بچوں کی بات ہے، بچوں کو بھی کم ٹی وی کے سامنے بٹھائیں، کیونکہ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی جسمانی صحت کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ٹی وی ضرور دیکھیے، مگر احتیاط اور بالکل اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کہیں منفی اثرات نہ مرتب کرے اس پر۔ اور اسی رپورٹ کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور جب واپس آئیں گے تو پروگرام صدائے جہاں میں کچھ اور خوبصورت رپورٹس بھی آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کا مشترکہ پروگرام صدائے جہاں۔ میں ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے عبید ملک، اور میرے ساتھ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے موجود ہیں سارا زمان۔ سارا، کیا آپ نے کبھی رفو گری کے بارے میں سنا؟
جی بالکل، رفو گری کے بارے میں سنا بھی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے بعض اوقات ہم امی کے ساتھ جاتے تھے جو کپڑے لے جاتی تھی رفو کرانے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آرٹ جو ہے یا یہ جو اسکل ہے وہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، بیکاز میں بعض اوقات امریکہ سے اپنے کپڑے ریپیئر کرانے پاکستان لے کے گئی، بیکاز یہاں پہ لیبر بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور یہاں پہ باقاعدہ آسان رہتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ جا کے نئی خرید لیں، کیونکہ اس کو ٹھیک کرانے میں آپ کے آلموسٹ اتنے ہی پیسے لگ جاتے ہیں جتنے کہ نئی چیز خریدنے میں۔ تو بعض اوقات میں بھی اور ہمارے جو یہاں پاکستانی فرینڈز ہیں وہ اپنی چیزیں جب تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہیں تو ان کو پاکستان لے جا کے ریپیئر کرا لیتے ہیں کہ وہ کافی سستے میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں نے پیچھے ایک ٹرپ میں رفو گھر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے ملا نہیں۔ تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ یہ اسکل جو ہے، یہ ہنر جو ہے، یہ کہیں پاکستان سے غائب تو نہیں ہوتا جا رہا۔
جو ہماری اگلی رپورٹ ہے سارا، اس میں بھی ہم آپ کو کچھ ایسی ہی تفصیلات دیں گے جو شاید آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی نہایت خوبصورت اور ان کی پرانی یادوں کو تازہ کرنے والے ہوں۔ ترقی اور ایجادات کے اس دور میں کچھ پرانی اشیاء اور فن و ہنر بہت پیچھے رہ جانے کی صورت میں معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں ایسے ہنر جو زمانہ قدیم میں صرف انسانی ہاتھوں سے ہی چل رہے تھے، آج ان کی جگہ جدید مشینوں نے لے لی ہے۔ انہی میں سے ایک ہنر رفو گری کا بھی ہے جو آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگ اس سے وابستہ ہیں اور اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک رفو گر سے ہماری ملاقات کروا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے رپورٹر شکیل احمد۔
آج رفوگری دنیا بھر میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے اور سینکڑوں افراد اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ امجد بھی انہیں سینکڑوں افراد میں سے ایک ہے جس کا اپنے کام کے حوالے سے کہنا ہے۔
میں کام کرتا ہوں رفوگر، چھتر کے ساتھ میرا تعلق ہے اور کافی عرصے سے میں ایبٹ آباد میں رہ رہا ہوں اور میری اپنی دکان کا ہو گیا 8 سال اور شاگرد میں کر رہا تھا، شاگرد میں نے 4 سال لگائے۔ دیکھو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، پرس کا کوٹ، کمبل، واسکٹ، سویٹر، چادر، لیڈیز مردانہ، یہ سارا کب مکس ہوتے ہیں، پردے وغیرہ، بالکل یہ سارے کپڑے کا جو چیز کپڑے سے بنا ہونا، کپڑے کا نام جو ہوتا ہے وہی چیز سب مرمت ہو جاتے ہیں۔
رفو کے طریقوں کے حوالے سے امجد کا کہنا ہے،
رفو کا کام جو ہوتا ہے یہ بہت باریکی کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں سارا کام ایک جیسے تو نہیں ہوتا، مختلف طریقے سے ہوتے ہیں نا، اور اس کو پورے مختلف طریقے سے بنانا پڑتا ہے۔ کوئی کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنا دھاگا نکال کے بناتے ہیں تو وہ پھر نیٹ بن جاتا ہے، اور کوئی کپڑا مختلف کپڑا ہوتا ہے کہ اس سے اپنے دھاگا نہیں نکلتے تو اس میں پھر نلکی والا دھاگا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر لازمی بات ہے کہ تھوڑا سا فرق بھی آ جاتا ہے۔ کپڑے سے کپڑا بنانا پڑتا ہے نا، تو جتنا یہ گاہک کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، گاہک جتنا ٹائم ہم زیادہ دیتے اتنے میں اس کا کام اچھا ہو جاتا ہے۔
رفوگر امجد کا کہنا ہے، زیادہ تر قیمتی کپڑے پہننے والے ہر طبقے اور ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کپڑے رفو کراتے ہیں۔
یہ زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر کام وہی کراتے ہیں، لازمی بات ہے کیونکہ وہ مہنگے مہنگے کپڑے لیتے تو پھر اگر تھوڑا سا کٹ لگ جائے یا کوئی سوراخ ہو جائے تو پہن تو نہیں سکتے نا، کم سے کم 5,000, 10,000, 4,000, 2,000 روپے کوئی سوٹ ہوتا ہے، 50, 60, 100 روپے میں ٹھیک ہو سکتے۔
رفو گری کے دم توڑتے پیشے سے وابستہ افراد کام کم ہونے اور حالات کے باعث اپنی زندگی کے ادڑے بخیے رفو کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔
میں نے 2002 میں اپنی دکان کھولا ہوا تھا تو کام ٹھیک ٹھاک تھا الحمدللہ، جب یہ زلزلہ ہو گیا تو زلزلے سے بعد کام نرم ہو گیا۔ میرے خیال میں میرے اندازے سے یہ کہ زلزلے کے بعد لوگ بھی زیادہ ہو گئے لیکن کام کم ہو گیا۔ اس کا وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے، ابھی لوگوں نے پرانے کپڑے مرمت کرنے چھوڑ دیے۔
رفو گری کے کام کے کم ہونے کی وجہ ٹیکسٹائل ملوں میں تیار ہونے والے کپڑے کی فراوانی کو ٹھہراتے ہوئے حیدر علی کہتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 21st century شروع ہوئی ہے تو ساری جو لائف ہے وہ میکنائز ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ مطلب ایک کپڑا بڑے آسانی سے مل جاتا ہے لوگوں کو، تو بجائے رفو کرنے کے وہ نیا کپڑا لے لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم عید پہ ایک کپڑا بنا کے دیتے تھے چھوٹی عید پہ، تو پھر بڑے عید کے لیے وہی رکھتے تھے، مطلب لوگوں کی اتنی وہ نہیں تھی، پیسے میں سے اس ٹائم اتنے نہیں تھے، اور اس وجہ سے شاید رفو کا کام مطلب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔
رفوگر کا کہنا ہے کہ شوق سے لیے گئے لباس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ رفو کرا لیا جائے۔
ایک چیز بندہ 2-3 ہزار روپے لے اور وہ تھوڑا سا خراب ہو جائے تو رفو ہونے سے بہتر یہ کہ اس کو مرمت کریں تو بہتر رہے گا۔
دنیا بھر میں نئے سے نئے ڈیزائن کے لباس ہر قیمت پر میسر ہیں، اور مشینوں کے اس جدید ترین دور میں رفوگری کا پیشہ ہمارے معاشرے میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ پروگرام سدائے جہاں کے لیے ایبٹ آباد سے شکیل احمد۔
جی بہت ہی اچھی اور دلچسپ رپورٹ تھی، اور عبید جیسا کہ رپورٹ سے بھی ظاہر ہوا کہ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو بہت ہی کم ہاتھوں میں رہ گیا ہے، اور امید یہی ہے اور دعا بھی یہی ہے کہ یہ ہنر جاری رہے، تاکہ ایک تو اس سے وابستہ لوگوں کی روزی جو ہے وہ لگی رہے، اور دوسرے کہ ہمارے جیسے لوگ جو اپنا پورا پلندہ اٹھا کے پاکستان جاتے ہیں ان کو واپس وہی سب چیزیں یہاں بغیر ریپیئر کے نہ لانی پڑے، ہمارا بھی کام ہو جائے۔ اور اب چلتے ہیں شو کی آج کی آخری رپورٹ کی جانب۔ امریکہ میں اس ہفتے فوجیوں کی یاد میں میموریل ڈے منایا گیا۔ اس دن کی بنیاد 1868 میں رکھی گئی تھی اور اسے ڈیکوریشن ڈے کا نام دیا گیا تھا۔ اور عبید یہاں بتاتے چلوں کہ اس دن کا مقصد یہ تھا کہ 1861 سے 1865 تک امریکہ میں ہونے والی سول وار میں جو فوجی ہلاک ہوئے تھے ان کی قبروں کو پھولوں سے سجایا جائے اور ان کی یاد منائی جائے، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد سے اس دن کو ان تمام امریکی فوجیوں کی یاد میں منایا جانے لگا جنہوں نے امریکہ کے لیے کسی بھی محاذ پر خدمات سر انجام دی۔ اور 1971 سے اسے ایک قومی تعطیل قرار دے دیا گیا۔ اس دن امریکہ میں کیسی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، امریکی کس طرح اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل۔
میموریل ڈے کی یہ تعطیل ہر سال مئی کے آخری پیر کو منائی جاتی ہے، مگر تقریبات کا آغاز ایک روز قبل یعنی اتوار کے روز ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تقریبات واشنگٹن ڈی سی میں ملک بھر سے جمع ہونے والے موٹر سائیکل سواروں کے ایک جلوس سے شروع ہوتی ہیں جسے رولنگ تھنڈر کہا جاتا ہے۔ Here's what I tell everyone. I'll
was born by God's dear grace in an extraordinary place.
یہ ایک سالانہ تقریب ہے جس کا آغاز 1988 سے ہوا. اس کا مقصد جنگوں میں ہلاک یا زخمی ہونے والے فوجیوں، جنگی قیدیوں یا لاپتہ ہونے والے فوجی ارکان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. اس ریلی میں شریک ہیریسن ورجینیا سے آنے والے ایک سیاح بارنی فرگوسن کہتے ہیں،
This is one way I can show my appreciation and love of my country and my fellow servicemen.
یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنے ملک کے لیے محبت کا اظہار کروں اور فوجی خدمات انجام دینے والے ساتھیوں کی خدمات کو سراہوں. میرا بیٹا بھی فوج میں ہے اور میں اس کی خدمات پر بھی اسے خراج پیش کرتا ہوں. میموریل ڈے پر دیگر خصوصی تقریبوں کی طرح پریڈ، پکنک اور گیمز ہوتی ہیں اور کانسرٹس منعقد کیے جاتے ہیں. کانسرٹس میں ہلاک یا زخمی ہونے والے فوجی اور ان کے خاندان والے جمع ہوتے ہیں اور اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی خدمات کو سراہتے ہیں.
When I was 10 years old, I remember thinking how cool it would be.
یہ دن روایتی تعطیلوں سے ہٹ کر امریکی روایات کا حصہ بن چکا ہے. اختتام ہفتہ ہونے والی اس تعطیل کو امریکہ میں موسم گرما کا ایک غیر روایتی سرکاری آغاز بھی سمجھا جاتا ہے. میموریل ڈے کی مناسبت سے پورے امریکہ کے بہت سے فوجی قبرستانوں میں قبروں پر چھوٹے چھوٹے امریکی پرچم لہرائے جاتے ہیں اور ہزاروں امریکی ان قبرستانوں میں فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. میموریل ڈے کسی ایک مارکے یا جنگ کی یاد میں نہیں منایا جاتا، بلکہ یہ دن ایک احسان مند قوم اپنے ان بہادروں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا میں آزادی دلانے کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی سارا، نہایت ہی معلوماتی یہ رپورٹ تھی اور بالکل میرے ذہن میں بعض اوقات جب ہم پڑھتے تھے ان چیزوں کے بارے میں اور میموریل ڈے کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا تو اس وقت بھی کچھ چیزیں ایسی ذہن میں تھیں، تو خاصی تفصیلات ملیں اور اس سے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے جو معلومات میں اضافہ ہے وہ بھی ہوا.
ہاں، کیونکہ یہاں پہ جو مختلف تقریبات ہوتی ہیں اس موقع پہ ان میں مارچنگ بینڈ شرکت کرتے ہیں اور خاص طور پہ لوگ اس کی پوری تیاری کر کے آتے ہیں تقریبات میں، اور جو پریڈز منعقد ہوتی ہیں اور جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہ بڑی فینسی قسم کی ہوتی ہیں، اس میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ حصہ لیتے ہیں. اور جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سابق فوجی ہیں اور خاص طور پہ جو عمر رسیدہ ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ اپنی پوری یونیفارم پہن کے اپنے میڈلز پہن کر آتے ہیں اور ان پریڈز میں حصہ لیتے ہیں، یا اگر وہ پریڈ میں چل نہیں رہے اور صرف پریڈ کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پریڈ کو دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ اپنی پوری یونیفارم میں ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ آ کے ان کے ساتھ تصاویر اترواتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، تاکہ وہ جس طرح ہر ملک ہی دنیا کا اپنی فوج کی عزت کرتا ہے، اپنی فوج کو ایک خاص احترام ان کا ہوتا ہے ملک میں، تو اسی طرح امریکہ میں بھی ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے خاندانوں کا تعلق فوج سے نہیں ہے، جو کسی بھی آرمی یا نیوی یا ایئر فورس کے کسی شخص کو نہیں جانتے، وہ بھی اس دن کو کم از کم ایک فیملی ڈے کی طرح مناتے ہیں. لوگ مل کے باربیکیوز کرتے ہیں اور سیر کرنے جاتے ہیں، اور اس دن کو جیسا کہ رپورٹ میں بھی آپ نے سنا ایک ان آفیشیل ابتدا سمجھی جاتی ہے یہ دن موسم گرما کی. تو ایک طرح سے لوگ اس لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اب گرمی آ گئی ہیں اور اب گرمیوں کی ایکٹیویٹیز جن میں سوئمنگ اور واٹر پارکس میں جانا شامل ہے، ان کا بھی آغاز پھر اسی دن کے ساتھ ہو جاتا ہے.
اسی کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس ہفتے کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ضرور آگاہ کیجیے گا. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد. اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے عبید ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو لکھیے sejradio@voanews.com پر، اور فیس بک کے ذریعے رابطہ کرنے کے لیے آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر. اگلے ہفتے تک سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔